شروط الصلاح، نماز کی شرطیں، کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں نماز کی شرطوں کا بیان کیا تھا، اور آج کے درس میں چند احکام اور مسائل ہیں جن کا تعلق نماز کی شرطوں سے ہے. نماز کی شرطیں نو ہم نے بیان کی تھیں: اسلام، عقل، تمیز، طہارت، نجاست سے پاک ہونا، ستر کا ڈھانپنا، وقت کا داخل ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، اور نویں نمبر پر نیت کرنا. یہ دلیل کے ساتھ پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں. ان شرائط کی کیا دلیل ہے تفصیل سے بیان کیا تھا، اور آج کے درس میں وضو کی شرطیں، وضو کا طریقہ، وضو کے فرض اور سنتیں کیا ہیں، پھر غسل اور تیمم کا طریقہ. طہارت نماز کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور طہارت یعنی پاک ہونا دو چیزوں سے ہوتا ہے، حدث اصغر سے اور حدث اکبر سے. اور حدث اکبر اور اصغر کا معنی کیا ہے؟ حدث کہتے ہیں ایک نئی چیز کو، اس چیز کا ہونا جو پہلے نہیں تھی. حدث اصغر، چھوٹا حدث کا مطلب ہے جسم کی وہ حالت جو پہلے تھی، پاکی سے تبدیل ہو کر ناپاک ہونا، نماز کے لیے اور طواف کے لیے اور دیگر عبادات کے لیے. یعنی اگر ایک شخص باوضو ہو، پھر اس سے ہوا خارج ہو گئی، یا اس نے پیشاب کیا یا پخانہ کیا، تو اس صورت کو حدث اصغر کہتے ہیں کہ اس کی حالت پاکیزگی والی حالت تبدیل ہو کر اب وہ ناپاک ہو گیا، وہ نماز نہیں ادا کر سکتا. اور حدث اکبر، جسم کی وہ حالت پاکیزگی سے تبدیل ہو کر ناپاک ہو جائے منی خارج ہونے کی وجہ سے، یا جماع سے، یا عورتوں کے لیے اس کے ساتھ ساتھ حیض اور نفاس کا خون نکلنے سے، اسے حدث اکبر کہتے ہیں. حدث اصغر کے لیے وضو کافی ہے، اور حدث اکبر کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اور وضو اور غسل پانی سے کیا جاتا ہے. اگر پانی نہ ہو، غیر موجود ہو، یا اگر پانی موجود ہو لیکن اسے استعمال نہ کیا جا سکے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مریض ہے وہ پانی نہیں استعمال کر سکتا، تو ان صورتوں میں تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہے، اور تیمم مٹی سے ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں حدث اصغر سے پاک ہونے کا طریقہ، یعنی وضو کا کیا طریقہ ہے. وضو کی 10 شرطیں علماء بیان کرتے ہیں، اور ان شرطوں کی دلائل موجود ہیں. اسلام، یعنی کافر اگر وضو بھی کر لے تو اس کی نماز درست نہیں، مسلمان ہونا ضروری ہے. عقل، پاگل اگر وضو کر لے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کی نماز قابل قبول ہوگی. تیسرے نمبر پر تمیز، سمجھ، اگر نہ سمجھ بچہ وضو کر لے اور نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں. کافر کی نماز اس لیے قابل قبول نہیں کہ وہ کافر ہے، اور کافر کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے. اور پاگل اور ناسمجھ بچہ، ان لوگوں کی کیوں نماز قبول نہیں؟ کیونکہ یہ نیت نہیں کر سکتے. پاگل نیت نہیں کر سکتا، اور ناسمجھ بچہ بھی نیت نہیں کر سکتا، اور بغیر نیت کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ہر عبادت کے لیے نیت شرط ہے، اور جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں نیت زبان سے نہیں کی جاتی، نیت دل کا عمل ہے، دل سے نیت کرنا ضروری ہے ہر عبادت کے لیے، چاہے وہ عبادت وضو ہو یا غسل ہو یا نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے نیت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. چوتھے نمبر پر نیت، اور وضو کے لیے نیت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس ترتیب سے وضو کرتے ہیں جیسے وضو کیا جاتا ہے تو یہ نیت ہے آپ کی کہ آپ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں یا پاک ہونے کے لیے وضو کر رہے ہیں حدث اصغر سے. زبان سے کہنا ضروری نہیں کہ میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں یا عصر کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. پانچویں نمبر پر اس نیت کا وضو کے شروع سے لے کے آخر تک جاری ہونا، بیچ میں اگر کوئی شخص وضو کرنے کے دوران منہ دھونے کے بعد مثال کے طور پر وہ یہ نیت کر لے کہ میں وضو نہیں کرنا چاہتا اور نیت کو توڑ رہا ہوں، تو اس کا وضو قابل قبول نہیں، اسے دوبارہ سے وضو کرنا چاہیے. تو نیت کا شروع سے لے کے آخر تک جاری ہونا ضروری ہے. چھٹے نمبر پر جس چیز کی وجہ سے وہ وضو کر رہا ہے اس کا رک جانا، مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے پیشاب کیا ہے تو جب تک پیشاب رک نہیں جاتا اس کے بعد استنجا کرنا ہے. یہ طریقہ درست نہیں کہ پیشاب بھی جاری ہو رہا ہو اور اس وقت جلدی میں استنجا کوئی شخص کر لے. جب تک کہ پیشاب رک نہیں جاتا اس وقت تک آپ استنجا نہیں کر سکتے. یا کچھ لوگوں میں یہ عادت ہے، یہ مرض بھی ہوتی ہے یہ غدود کے پھول جانے کی وجہ سے، کہ پیشاب کرنے کے بعد کچھ قطرے گرتے ہیں اور وہ شخص جانتا ہے اپنی کنڈیشن کو کہ اسے قطرے گرتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد، تو اس شخص کو انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ اس کے آخری قطرہ نہیں نکل جاتا، اس کے بعد اسے استنجا کرنا چاہیے. تو یہ شرط ہے وضو کے لیے کہ جب تک پیشاب یا پخانہ یا ہوا رک نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، اس کے بعد یہ استنجا کرنا ہے. اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ وضو کرنا درست نہیں. دوسری مثال اس کی ہوا خارج ہونا، ایک شخص وضو کر رہا ہوا خارج ہو رہی ہے اور وہ وضو کر رہا ہے، یہ درست نہیں جب تک کہ ہوا پورے طریقے سے خارج نہ ہو جائے، اس کے بعد وہ وضو کر سکتا ہے. ساتویں نمبر پر ہے استنجا کرنا یا استجمار کرنا. استنجا کہتے ہیں پانی سے شرمگاہ کو دھونا. سبیلین کہتے ہیں دو راستوں کو، یعنی پیشاب کا راستہ اور پخانے کا راستہ، اسے دو راستے انہیں سبیلین کہتے ہیں. جب تک کہ اسے دھویا نہیں جائے گا پیشاب یا پخانے کی وجہ سے، اس وقت تک وضو قابل قبول نہیں. استنجا پانی سے ہوتا ہے اور استجمار پتھر سے ہوتا ہے یا ڈھیلے سے ہوتا ہے، اور اگر ان دونوں میں سے ایک پر قاصر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. صرف پتھر سے بھی استنجا کرنا، استجمار کرنا کافی ہے. اگر پانی مل جائے تو استجمار کے بعد، پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی استعمال کرنا مستحب ہے اور بہتر ہے. لیکن اگر صرف پتھر ہو اور پانی نہ ہو تو صرف پتھر سے استجمار کرنا کافی ہے، درست ہے. اگرچہ تھوڑی سی غلاظت رہ بھی جائے پتھر کے استعمال کرنے سے، کیونکہ پتھر سے کسی عضو کا صاف کرنا پانی کی طرح نہیں ہوتا، کیونکہ پتھر بھی خشک ہوتا ہے، جگہ بھی خشک ہوتی ہے. تو پورے طریقے سے کبھی کبھی تھوڑی سی غلاظت رہ جاتی ہے اگر پتھر استعمال کیا جائے، لیکن اس کی شریعت میں معافی ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر پانی موجود ہو تو بہتر ہے پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی کا استعمال کیا جائے. آٹھویں نمبر پر پانی کا پاک ہونا، یہ شرط ہے. ناپاک پانی سے وضو کرنا درست نہیں اور وضو قابل قبول نہیں. نویں نمبر پر اس چیز کا جسم سے یا وضو کی جگہ سے زائل ہونا جو پانی کو جسم پر لگنے سے روکے. مثال کے طور پر تیل لگا ہوا ہے جسم پر، ایک شخص نے مالش کی ہے اس کے ہاتھ میں یا اس کے چہرے پر یا اس کے سر پر تیل لگا ہوا ہے، جب تک کہ وہ تیل نہیں اتر جاتا اس شخص کا وضو درست نہیں، کیونکہ تیل ایک اوڑ بن جاتا ہے، پانی کو جسم پر نہیں لگنے دیتا. اور ہم نے دیکھے اکثر بھائی یہ غلطی کرتے ہیں، مالش کرنے کے بعد اچھی طرح سے صابن سے اپنے اعضاء کو نہیں دھوتے. جو وضو کے عضو ہیں جیسے بیان کریں گے ہم ابھی، جب تک انہیں اچھی طرح صابن سے نہ دھویا جائے یا اس چیز کا ازالہ نہ کیا جائے جو جسم کو پانی سے روکے، اس وقت تک وضو درست نہیں ہے. تو یہ شرط ہے کہ جو چیز بھی پانی کو جسم پر لگنے سے روکے اس کا اتارنا ضروری ہے. اس کی مثالیں تیل ہے یا پینٹ ہے، جو پینٹ کا کام کرتے ہیں، دیواروں پر پینٹ لگاتے ہیں یا کاروں پر پینٹ لگاتے ہیں، ان کے جسم پر اگر تھوڑا سا یہ رنگ لگ جائے تو اس میں بھی تیل استعمال کیا جاتا ہے اکثر اوقات. یا اگر تیل نہ ہو جو پلاسٹک کا ہوتا ہے، وہ خود بھی ایک پردے کی طرح جسم پر لگ جاتا ہے، جب تک وہ اتر نہیں جاتا وضو پورا نہیں ہوتا. اور اس کی تیسری مثال عورتیں جو نیل پالش لگاتی ہیں ناخنوں پر، اس سے بھی پانی نہیں لگتا ناخنوں پر. اور وضو کی فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں تک، اور یہ ناخن بھی بیچ میں ہے، ہاتھ کا حصہ ہے، تو جب تک وہ اتر نہیں جاتا نیل پالش ہی یا کچھ بھی جسم پہ ایسی چیز لگی ہو جو پانی کو روکے، اس وقت تک وضو ناقص ہے اور قابل قبول نہیں ہے. ہاں اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے شریعت میں، اگر کوئی شخص اچھی طرح دھو لے صابن سے، اس کے دھونے کے باوجود بھی تھوڑا سا اثر رہ جائے تیل کا یا پینٹ کا، تو اس کی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دین آسانی کا دین ہے، مشکل کا دین نہیں ہے. وہ بیچارہ پورا ایک گھنٹہ لگا رہے گا اتارتے اتارتے، اسے وہ نماز کو نہیں پا سکتا، لیکن اسے احتیاط کرنا چاہیے کہ اچھے طریقے سے صابن کے ساتھ ایک دفعہ دو دفعہ دھو لے، اگر اس کے باوجود بھی کچھ اثر رہ جاتا ہے تیل کا یا پینٹ کا یا کسی چیز کا، تو اس کا کوئی حرج نہیں. یہ نو شرطیں جو ہیں یہ عام شرطیں ہیں سب لوگوں کے لیے جو وضو کرنا چاہیں، جب یہ شرطیں پائی جائیں تو وضو درست ہے، ورنہ ایک شرط بھی اگر رہ جائے وضو کو دوبارہ شروع سے کرنا چاہیے. دسویں نمبر پر جو شرط ہے وہ خاص شرط ہے خاص لوگوں کے لیے جن کو سلسل بول کی بیماری ہو. ایک بیماری ہوتی ہے اس میں پیشاب کے قطرے نہیں رکتے، علاج کے باوجود بھی پیشاب کرنے کے بعد قطرے گرتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی شخص وضو کر لے اچھی طریقے سے اور مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جائے تو راستے میں چلتے چلتے قطرے گر جاتے ہیں، اسے سلسل بول کہتے ہیں. اس کے لیے خاص شرط یہ ہے، اس شخص کے لیے کافی ہے کہ وہ وضو کر لے، استنجا کر لے اور وضو کر لے، اور اگر قطرے بعد میں نکلیں بھی تو کوئی حرج نہیں. اگر خاص طور پہ اس شخص کے لیے جس کو یہ بیماری ہو، ہر شخص کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے جو شرطیں بیان کی وہ کافی ہیں، لیکن اس شخص کے لیے جس کو یہ بیماری ہو قطرے گرنے کی، ان نو شرطوں کے ساتھ ساتھ دسویں شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد ہی وضو کرے، اور ایک وضو سے ایک ہی نماز ہی پڑھ سکتا ہے وہ. یعنی اگر اس نے ظہر کے لیے وضو کیا اور اس کا وضو برقرار رہا عصر کی نماز تک، اسے چاہیے کہ عصر کے وقت داخل ہوتے ہی وہ دوبارہ وضو استنجا کر کے دوبارہ وضو کر لے، کیونکہ اس کے قطرے نماز پڑھنے کے بعد یا اس کے دوران میں گرے ہیں اور وہ ناپاک ہو گیا ہے. وہ دوبارہ پاک ہو سکتا ہے اور وہ صرف اتنا ہی کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور اللہ تعالیٰ نے استطاعت ہر انسان کو برابر نہیں دی، دو شخص برابر نہیں ہے طاقت میں، نہ سوچ میں نہ سمجھ میں. اس لیے جتنا کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے اس کے مطابق ہی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے. اس طریقے سے یہ دس شرطیں تھیں وضو کی. وضو کے چھ فرض ہیں جسے رکن بھی کہتے ہیں، جن کے بغیر وضو قابل قبول نہیں. تو میں پہلے بتا چکا ہوں شرط اور رکن میں فرق، بار بار دہرانا مناسب نہیں سمجھتا میں، لیکن اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ شرط اور رکن کے بغیر عبادت نہیں ہوتی، چاہے وضو ہو یا نماز ہو، یا نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو، کوئی بھی ہو، بغیر شرط اور بغیر رکن کے عبادت قابل قبول نہیں، اور شرط عبادت سے پہلے ہوتی ہے اور رکن عبادت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جو ابھی بیان کر چکے ہیں یہ سب وضو کے حصے میں داخل نہیں، وضو کے حصے سے خارج ہے، لیکن اب جو بیان کر رہے ہیں چھ چیزیں، یہ وضو کے حصے ہیں، یعنی کس چیز کو دھویا جائے تاکہ وضو درست ہو جائے۔ وضو کی چھ ارکان ہیں، نمبر ایک منہ کا دھونا، چہرے کا دھونا جس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کر نکالنا بھی ضروری ہے، یہ شامل ہے منہ کے دھونے میں، اور منہ کا دھونا بالوں کے شروع ہونے سے لے کر تھوڑی تک اور ایک کان کے لوئے سے دوسرے کان کے لوئے تک، یہ چہرے کی حد ہے شریعت میں، اس کو دھونا ضروری ہے۔ اگر اس میں سے تھوڑی جگہ بھی خشک رہ جائے تو وضو دوبارہ کرنا چاہیے۔ اکثر بھائی جلدی کرتے وضو کرنے میں، اگر ان کے چہرے پر جو حدود بھی بیان کی ہیں تھوڑا سی جگہ بھی خشک رہ جائے تو اس کے لیے واجب کہ وہ دوبارہ سے وضو کرے۔ اگر کوئی شخص گنجا ہے تو اس کے لیے جو پیشانی کی شروعات ہے یہاں تک حد ہے، یہاں پر سر ختم ہو رہا ہے اور پیشانی شروع ہو رہی ہے، یہ حد ہے سر کی۔ دوسرے نمبر پر ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت، یعنی ہاتھ کو انگلیوں سے لے کر اس کوہنی تک دھونا، اور یہ کوہنی جو شامل ہے ہاتھ کے اندر، اس کو دھونا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر پورے سر کا ایک دفعہ مسح کرنا۔ چوتھے نمبر پر دونوں پاؤں کو دھونا ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں سمیت۔ پانچویں نمبر پر ترتیب ہے، یعنی اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ اور چھٹے نمبر پر موالات۔ موالات کا مطلب ہے کہ ایک حصے سے، ایک حصے کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے حصے کو دھونا، یہ چھ شرطیں ہیں۔ موالات چھٹی شرط جو ہے، ایک حصے کو خشک ہونے سے پہلے دوسرے حصے کو دھو لینا، یعنی اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے، اس نے منہ دھویا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی اور وہ گیا دروازہ کھولنے کے لیے، اور باہر جانے سے اور واپس آنے تک اس کا چہرہ خشک ہو گیا، تو اسے چاہیے وہ وضو شروع سے وضو کرنا چاہیے۔ اگر اس کا چہرہ گیلا ہے ابھی تو وہ اپنا وضو پورا کر سکتا ہے، یعنی اپنے چہرے دھونے کے بعد اپنے ہاتھ اور اپنے سر کا مسح کر سکتا ہے، پورا وضو کر سکتا ہے۔ تو موالات کا مطلب ہے کہ جسم کے ایک حصہ خشک ہونے سے پہلے دوسرے حصے کو دھونا، اور یہ بھی فرض ہے، رکن ہے وضو کا۔ اس کی دلیل میں جو پہلے چار ہیں اس میں قرآن مجید کی آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے تیاری کرو تو اپنے چہرے دھو لو اور اپنے ہاتھ دھو لو کوہنیوں تک، اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں دھو لو ٹخنوں تک۔ تو جو پہلے چار ہیں، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں تک، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کا دھونا، یہ قرآن مجید کی آیت اس کی دلیل ہے، یہ چاروں سے آیت میں موجود ہیں۔ ترتیب کی دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ابدأ بما بدأ اللہ به، میں اس چیز سے شروع کرتا ہوں جس چیز سے اللہ تعالی نے شروع کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہی عمل رہا کہ اپنا وضو اسی طریقے سے، اسی ترتیب کے ساتھ شروع کرتے اور اسی ترتیب کے ساتھ ختم کرتے۔ اور تیسری دلیل اس کی ہے، آیت کریمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دو چیزیں بیان کی، وضو کے لیے جسم کے کچھ حصے وہ ہیں جنہیں دھونا ضروری ہے، اور کچھ حصے ایسے ہیں جنہیں صرف مسح کرنا کافی ہے، اور جو چیز دھونا ہے ان کے درمیان میں مسح کرنے والی چیز کو درمیان میں ذکر کیا۔ اگر ترتیب ضروری نہ ہوتی تو دھونے والے حصے الگ ہوتے اور مسح کرنے والا حصہ الگ ہوتا۔ دھونے والے تین حصے ہیں، چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا اور پاؤں کا دھونا، اور مسح کرنے کے لیے صرف ایک حصہ ہے، وہ ہے سر، سر کا مسح ہوتا ہے، اور سر کو ان دونوں چیزوں کے درمیان میں بیان کیا، اس کا مطلب ہے ترتیب ضروری ہے، تو اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا فرض ہے. اگر کسی شخص نے اپنا وضو پاؤں سے شروع کیا یا سر کے مسح کرنے سے شروع کیا تو اس کا وضو درست نہیں. اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا فرض ہے. اور موالات کی دلیل اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اور اذا شرط کے لیے ہوتی ہے، اور یہ علماء کے نزدیک ایک قاعدہ ہے، جب کوئی کسی چیز میں شرط لگائی جائے تو جواب الشرط جو ہوتا ہے وہ اس کے فوراً بعد ہوتا ہے، دیر بعد نہیں ہوتا. وہ اس کی دوسری دلیل صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے وضو کیا اور اس کے پاؤں پر تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تھی، ایک روایت میں ناخن کے برابر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا جا کے دوبارہ اپنا وضو صحیح طریقے سے کر کے آؤ، اور دوسری روایت میں اس شخص کو حکم دیا دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو. تو یہ 6 رکن تھے وضو کے. اگر وضو میں اس میں سے ایک رہ جائے تو وضو درست نہیں ہے. نواقض الوضوء، وہ کون سی چیزیں ہیں جسے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 1 الخارج من السبیلین، دو راستوں سے جو چیز نکل جائے، اور دو راستے میں نے بھی بیان کیا ہے، پیشاب کا راستہ اور پخانہ کا راستہ، اس میں سے جو چیز بھی نکل جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے پیشاب ہو پیشاب کے راستے سے، یا پتھری ہو جو کنکر ہوتا ہے گردوں میں یا مسانے میں، اگر وہ نکل جائے تو اسے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی اور چیز ہو جو اس راستے سے خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پخانے کے راستے سے چاہے وہ ہوا خارج ہو یا پخانہ ہو یا کیڑا ہو جس کے پیٹ میں کیڑے ہوں، ان چیزوں کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یا اگر کسی شخص کو بواسیر ہے تو خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس راستے سے. دوسرے نمبر پر سبیلین کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے غلاظت اور نجاست کا نکلنا، اس کی مثال میں آپ نے دیکھا ہوگا ہسپتالوں میں جن لوگوں کی آنتیں بند ہو جاتی ہیں، ان کو آپریشن کرتے ہیں تو پخانے کا راستہ پیٹ میں ان کو نالی نکال کر تو ایک بیگ لگا دیتے ہیں جسے اس کا پخانہ اس میں نکلتا رہتا ہے. تو جب بھی اس راستے سے پخانہ یا کوئی مادہ نکلے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسے شخص کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر وقت جس وقت اپنی صفائی کر لے یا نماز ادا کرنے سے پہلے صفائی کر کے اس جگہ کی وضو کر لے. تیسرے نمبر پر ہے عقل کا زائل ہونا، اور اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو بے ہوشی کی وجہ سے انسان کی عقل چلی جائے، مکمل طور پر بے ہوش ہو جائے. ایک شخص نے وضو کیا لیکن وضو کرنے کے بعد وہ گر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا مکمل طور پر، تو اس شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوش آتے ہی اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے. اور اس کی دوسری صورت ہے نیند کی، اور نیند کی مختلف صورتیں ہیں، ہر نیند سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، یہ یاد رکھیں. اگر اونگ آ جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر مکمل طور پر انسان سو جائے کہ اسے کسی چیز کا احساس بھی نہ ہو، اس نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر اس کے درمیان والی صورت، اونگ اور گہری نیند کے درمیان والی صورت، کہ اگر کوئی شخص ایسے سو جائے کہ اسے علم ہو، اسے محسوس ہو، اگر اس کی ہوا خارج ہو جائے تو اسے پتہ چل جائے. اگر ایسی حالت ہو کسی شخص کی، مسجد میں آئے وضو کر کے، اور عام طور پر دیکھا جائے جمعے کے دن جب خطبہ لمبا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اکثر ساتھی جو ہیں وہ ان کے سر کبھی جھک جاتے ہیں نیند کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اونگ آ رہی ہے یا تھوڑی دیر کے آنکھیں بند بھی ہو گئی ہیں، لیکن اس شخص کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد کیا ہے، وہ امام کو بھی سن رہا ہے، یا اسے ایسی حالت میں محسوس ہو جائے اگر اس کی ہوا خارج ہو جائے، اگر ایسی حالت ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کے علاوہ اگر گہری نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں صحیح ابو داؤد میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں جو ہیں وہ پخانے کے راستے کی گرہ ہے، جب آنکھیں لگ جاتی ہیں تو یہ گرہ کھل جاتی ہے، اور جس کی آنکھیں لگ جائیں تو وہ دوبارہ وضو کر لے. پخانے کا راستہ آپ جانتے ہیں، اور گرہ کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے، جیسے ایک تھیلی ہوتی ہے اس کے اوپر گرہ لگتی ہے، آنکھیں جو ہیں پخانے کے راستے کی گرہ ہے، جب تک انسان جاگ رہا ہے اس پر کنٹرول ہے، اس کی مرضی ہے ہوا خارج ہو یا نہ ہو، اس کو کنٹرول ہوتا ہے، لیکن جب آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو وہ گرہ کھل جاتی ہے، انسان کے قابو میں نہیں رہتا کہ اس کی ہوا خارج ہو یا نہیں. چوتھے نمبر پر ہے شرمگاہ کو چھونا، بشرط یہ کہ شہوت ہو. صرف شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس میں دو روایتیں ہیں اور دونوں صحیح احادیث ہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وضو کرنے کے بعد ہمارے ہاتھ لگ جاتے ہیں شرمگاہ پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آپ کے جسم کا حصہ ہے، کوئی حرج نہیں، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا. اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا کہ دوبارہ جا کے وضو کرو، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ اگر میرا ہاتھ شرمگاہ پر لگ جائے وضو کرنے کے بعد تو میں کیا کروں، تو انہیں دوبارہ حکم دیا جا کے دوبارہ وضو کرو. ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، ظاہراً تعارض ہے کہ اختلاف دونوں حدیثوں میں، ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں جا کے دوبارہ نماز پڑھو، وضو دوبارہ کرو، اور دوسری میں یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، آپ کے جسم کا حصہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر وضو کرنے کے بعد ہاتھ لگ جائے. لیکن علماء نے ان دونوں کو، کچھ علماء نے یہ کہہ دیا کہ ناسخ منسوخ ہے، کہ پہلی حدیث جو ہے اس پہ عمل، دوسری حدیث پہ عمل کیا جائے گا کہ ہاتھ لگ جائے تو وضو کرنا ضروری ہے، اور پہلی حدیث منسوخ ہو چکی ہے، لیکن ناسخ منسوخ کا حکم کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں تاریخ کا پتہ ہے کہ نہیں، کہ پہلے کون سی روایت تھی بعد میں کون سی ہے. اور ان احادیث کو جب ہم نے دیکھا کہ اس میں پتہ نہیں چلا کہ تاریخ کا علم نہیں ہو سکا کہ پہلے کون سی ہے اور بعد والی کون سی ہے، تو اس طریقے سے نسخ نہیں ہو سکتا. اور کچھ علماء نے دونوں حدیث کو جمع کر کے یہ فرمایا ہے کہ ہاتھ لگانے سے اگر شہوت ہو اور کچھ خارج ہو جائے، مزی وغیرہ یا کوئی چیز پیشاب کے راستے خارج ہو جائے ہاتھ لگانے سے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ کچھ علماء نے صرف شہوت کی شرط لگائی ہے، اگر ہاتھ لگانے سے شہوت محسوس ہو انسان کو تو تب اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس مسئلے میں بہتر یہ ہے اگر کسی بھائی کا غسل کرنے کے بعد، یہ وضو کرنے کے بعد، اور اکثر یہ غسل کرتے وقت ہوتا ہے کہ پہلے وضو کر لیتے ہیں جیسے غسل کا طریقہ بیان کریں گے، اس کے بعد اگر نہاتے ہوئے ہاتھ لگ جائے عضو تناسل پہ شرمگاہ پر، بہتر ہے دوبارہ وضو کر لے. اگر کوئی شخص وضو نہیں بھی کرتا اس کے بعد تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے اگر وضو کر لے. پانچویں نمبر پر عورت کو ہاتھ لگانا شہوت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اگر کوئی چیز خارج ہو جائے. ایک شخص نے وضو کیا، اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا، پھر نماز کے لیے گیا، صرف ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ہاتھ لگانے کے ساتھ ساتھ اس کی شہوت جاگی اور کچھ نکلا مدی وغیرہ پیشاب کے راستے سے، اس وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہاتھ لگانے سے نہیں، اس وجہ سے جو چیز نکلی ہے اس کی وجہ سے اسے دوبارہ استنجا کر کے وضو کرنا چاہیے. اور صرف ہاتھ لگانا، کچھ علماء کے نزدیک صرف ہاتھ لگ جائے تو وضو دوبارہ کر لیں، یہ درست نہیں ہے. صرف ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ وہ وضو کرنے کے بعد حضرت عائشہ کو بوسہ کیا اور پھر نماز پڑھی, وضو نہیں کیا. لیکن بہتر بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محسوس کرے کوئی چیز خارج ہوئی یا شہوت آ جائے تو اسے دوبارہ استنجا کر کے وضو کرنا چاہیے, محض ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. چھٹے نمبر پر اونٹ کا گوشت کھانا, اور صرف احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہی اس مسئلے کو بیان کیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وجہ کیا ہے, حکمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, کیا ہم بھیڑ بکریوں کے گوشت کھانے کے بعد وضو کر لیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کی مرضی ہے, وضو کرو یا نہ کرو. اور جب یہ سوال کیا گیا کیا اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد ہم وضو کر لیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جی ہاں وضو کر لو. یعنی کوئی بھی گوشت ہو سوائے اونٹ کے گوشت کے, اگر کوئی شخص وضو کر لے اس کے بعد کھانا کھائے, مرغی کا گوشت ہو یا بکرے کا گوشت ہو یا گائے کا گوشت ہو, تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس نے اونٹ کا گوشت کھایا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, ان کی یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر جو چیز پکتی ہے وضو کرنے کے بعد اس کو کوئی شخص کھا لے تو اسے وضو ٹوٹ جاتا تھا پہلے, بعد میں یہ چیز نسخ منسوخ ہو گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ ایک دفعہ انہوں نے بھنا ہوا گوشت کھایا اور اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھ لی, یعنی وضو کیا, بھنا ہوا گوشت کھایا پھر وضو کیا. اور یہ گوشت جو کھایا حدیث میں کہ بکری کا گوشت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا, پھر بکری کا گوشت بھنا ہوا کھایا, پھر بغیر وضو کیا نماز پڑھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آگ کی لگی ہوئی چیز بھی اگر کوئی شخص کھا لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور ان علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے اونٹ والی, اگر اونٹ کا گوشت آگ پر پک جائے تو تب وہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ پہلے حدیث جس میں جیسے میں بیان کر چکا ہوں, جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم اونٹ کے گوشت سے وضو کر لیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ سے جواب دیا, جی ہاں کر لو. اور یہ صحیح حدیث ہے. تو یہ چھ نواقض الوضو ہیں جو سب سے اہم ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کا طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے وضو کی نیت کرنی چاہیے, اور نیت دل سے کافی ہوتی ہے. جب انسان وضو کرنا شروع کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں. پھر نیت کے بعد تسمیہ بسم اللہ پڑھے, اور اگر حمام کے اندر ہو تو دل میں پڑھ لینا کافی ہے. زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر حمام کے اندر جائز نہیں ہے, دل میں بسم اللہ پڑھ لے. اس کے بعد اپنے تینوں ہاتھ, اپنے دونوں ہاتھ تین دفعہ پانی سے دھو لے. اور ہاتھ کی بات جب ہوتی ہے تو یہ جسے کف کہتے ہیں اس کی یہ حد ہوتی ہے, یہ جو جوڑ ہوتا ہے یہاں پہ اسے رسق کہتے ہیں, یہ اس کی حد ہوتی ہے. تین دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے, اس کے بعد کرلی کر لے تین مرتبہ, اس کے بعد ناک میں پانی ڈال کے اسے پھر باہر نکالے. اور ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نرم ہڈی وہاں تک پانی کو پہنچنا چاہیے. اس کے بعد اپنے چہرے کو دھوئے تین دفعہ جیسے بیان کیا, پورے چہرے کی حد جیسے بیان ہوئی ہے ابھی, اس کو اچھی طرح تین دفعہ دھوئے. پھر اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت تین دفعہ دھوئے. پھر اپنے سر کا, پورے سر کا ایک دفعہ مسح کرے. اس صحیح حدیث میں آیا ہے کہ مسح کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ گیلے کرتے, پھر اپنے ہاتھ اس طریقے سے آگے سے پیچھے لے جاتے اور پھر پیچھے سے آگے. یہ طریقہ ہے مسح کرنے کا صحیح طریقہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر کا چوتھائی حصہ کرنا کافی ہے, یہ بات بالکل درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں کہ کبھی انہوں نے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کیا ہو. ہاں جس دلیل میں امامہ کا ذکر ہے کہ سر پہ جو کپڑا ہوتا ہے امامہ ہوتا ہے, اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اور وہ اس طریقے سے اپنے ہاتھ آگے ہیلے کر کے اپنے پیشانی پہ رکھ کر اوپر کی طرف لے گئے. تو انہوں نے یہ دلیل اخذ کی اس مسئلے سے کہ پیشانی سر پیشانی کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ تقریباً چوتھائی حصہ ہے سر کا, تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا کافی ہے. یہ بات درست نہیں, کیونکہ سر کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت اگر سر کے اوپر امامہ ہو, کپڑا ہو سر کے اوپر, دوسری صورت یہ ہے سر کی اگر سر کے اوپر کچھ بھی نہ ہو. اگر سر کے اوپر کپڑا ہے تو اس پہ مسح کرنا جائز ہے. اگر سر پہ کپڑا نہیں ہے, اگر سر کے اوپر کپڑا ہے تو اس پر مطلب جتنے حصے پر ہاتھ لگ جائے گھیلا, سر کے چوتھائی حصہ ہے اس سے زیادہ یا کم ہے, اس کے بعد کپڑے پہ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں, وضو درست ہے. لیکن اگر سر پہ کچھ بھی نہ ہو تو پھر اس کی کیا دلیل ہے کہ چوتھائی حصہ کافی ہے سر کا؟ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں نا, تو دونوں کو یکساں کیسے کر سکتے ہیں؟ بات درست نہیں. اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت تین دفعہ دھو لے, یہ وضو کا مسنون طریقہ ہے. اور جب وضو پورا ہو جائے اس کے بعد دعا ہے, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وضو کرنے کے بعد یہ ذکر کرے اس طریقے سے. اور اس میں ایک حکمت ہے کہ جب مسلمان باہر ظاہراً پاک ہو گیا گندگی سے اور صاف ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہا ہے عبادت کے لیے, تو اس کو اندر سے بھی پاک ہونا چاہیے. اس میں کلمہ شہادت ہے, وہ کلمہ شہادت میں مسلمان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور ہر شرک سے بری ہو جاتا ہے. اس کے بعد طہارت کا دوسرا طریقہ جو بتایا تھا غسل کا, اور غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرنا کہ میں غسل کرنے جا رہا ہوں. اور نیت میں نے پہلے بیان کی ہے زبان سے نہیں ہوتی, دل میں نیت کافی ہے کہ کس لیے غسل کیا جا رہا ہے. محض گرمی کی وجہ سے جسم کو دھونا چاہتا ہے, یہ ایک نیت ہے. لیکن اگر ناپاکی سے پاک ہونا چاہتا ہے, پاکیزہ ہونا چاہتا ہے, تو اس کی نیت الگ ہے. تو نیت دل میں کرنی چاہیے, پھر بسم اللہ پڑھنا چاہیے, اگر حمام کے اندر ہو تو دل میں کافی ہے. پھر اپنے دونوں ہاتھ تین دفعہ دھوئے, اور جسم پر اگر کوئی ناپاک چیز لگی ہے تو اسے اتار دے اچھی طریقے سے. اس کے بعد پورا وضو کر لے, جسے وضو کیا جاتا ہے جیسے ابھی طریقہ بیان کیا ہے. اور اس کے بعد اپنے سر پر تین دفعہ پانی اٹھا کر ہاتھ میں اپنے سر پر اچھی طریقے سے سر کو دھوئے پانی سے, جب تک کہ سر تر نہ ہو جائے. اس کے بعد اپنے پورے جسم پر پانی بہا دے اور دایاں حصہ پہلے دھو لے اور بایاں حصہ بعد میں دھو لے. اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں کسی اور جگہ میں دھوئے اگر اس جگہ پہ کوئی غلاظت ہو یا گندگی ہو, تو اس طریقے سے غسل پورا ہو جاتا ہے. غسل کس کی چیز سے کرنا چاہیے؟ میں نے پہلے بیان کیا ہے, منی کا خارج ہونا, جماع کرنا, حیض کی حالت ہو یا نفاس کی حالت ہو یعنی حیض کا خون نکلنے سے, یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کی وجہ سے, یا جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے کچھ علماء کے نزدیک اس پر بھی غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور میت کا غسل کرنا, کوئی شخص مر جائے تو اس کا غسل کرنا واجب ہوتا ہے. وضو کے رکن, ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی اچھی طریقے سے بہانا اور اپنے ہاتھ سے اس کو ملنا, اور اس میں ناک اور منہ میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہے. اس کے بعد آتا ہے تیمم, جب پانی نہ ہو یا پانی موجود ہو لیکن اس کو استعمال نہ کیا جا سکے, کسی بھی وجہ سے, تو تیمم کرنا فرض ہوتا ہے. اور اس کے رکن نمبر ایک منہ کا مسح کرنا, نمبر دو دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا, نمبر تین ترتیب ضروری ہے, اور نمبر چار موالات کچھ علماء کے نزدیک. اور تیمم کا کس کس چیز سے ٹوٹتا ہے تیمم؟ نمبر ایک جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے, جو مبطلات الوضو ہم نے بیان کیے ہیں چھ, ان سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. یا اگر پانی کی موجودگی ہو جائے, ایک شخص نے تیمم کیا ہے پانی نہیں تھا, تیمم کے سے فارغ ہونے کے بعد پانی اسے مل گیا, اب اس کو تیمم درست نہیں, اسے وضو کرنا چاہیے. یا ایک شخص اس نے تیمم کر لیا لیکن اور نماز شروع کر لی, تو نماز کے دوران اسے پانی مل گیا, کوئی شخص آیا پانی لے کے, تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے, اسے دوبارہ سے وضو کرنا چاہیے. پانی کی موجودگی سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. نمبر تین, اگر وہ وجہ جس کی وجہ سے تیمم کر رہا ہے وہ وجہ ختم ہو جائے, زائل ہو جائے, مثال کے طور پر ایک بیمار ہے وہ پانی نہیں استعمال کر سکتا, اس نے تیمم کیا, وہ تیمم کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ تندرست ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, اس کی سردی ختم ہو گئی, پانی استعمال کر سکتا ہے, تو وہ پانی استعمال کر لے. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے بہت مشکل طریقہ ہے, بالکل آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے نیت کرے کہ وہ تیمم کر رہا ہے پاک ہونے کے لیے, بسم اللہ پڑھے, اپنے دونوں ہاتھ ایک دفعہ زمین پر مارے, اس کے بعد اپنے منہ کا مسح کرے, پھر دونوں ہاتھوں کا اس طریقے سے مسح کرے. یہ تیمم ہو گیا مکمل طریقے سے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ اپنے پورے ہاتھ, پورا منہ, پورا سر پر مٹی ڈالو, یہ طریقہ درست نہیں ہے. صرف ایک دفعہ ہاتھ مٹی پر مارو, زمین پر مارو, کوئی بھی چیز ہو جس پر غبار لگا ہو اس پر ہاتھ مارو ایک دفعہ, اس کے بعد ایک روایت میں اگر اس کو پھونک مار دو تو کوئی حرج نہیں, اگر مٹی زیادہ لگ جائے, اگر پھونک نہ بھی مارو کوئی حرج نہیں, دونوں طریقے درست ہیں. پھر اپنے منہ کا ایک دفعہ مسح کرنا اور دونوں ہاتھ کا ایک دفعہ مسح کرنا, یہ تیمم ہے. چاہے حدث اکبر ہو, یعنی ایک شخص سے اسے احتلام ہو گیا سوتے ہوئے, اب اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے, سفر میں ہے پانی ہے نہیں, تو کیا کرے گا, نماز کا وقت ہو گیا, وہ تیمم کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس نے وضو کرنا ہے, حدث اصغر اسے ہے, تو وہ بھی تیمم کرے, دونوں کے لیے تیمم کافی ہے. ضروری نہیں کہ حدث اکبر کے لیے تیمم کا مطلب ہے مٹی میں پورا جو ہے نا اچھی طریقے سے مٹی میں لیٹ جاؤ, یہ نہیں, بالکل غلط ہے. یہ تیمم دونوں کے لیے, حدث اصغر ہو یا اکبر ہو, دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے جسے بیان کیا ہے. تو اس طریقے سے تیمم پورا ہو جاتا ہے. اور یہ آج کے درس میں اہم مسئلے تھے جو میں نے بیان کیے ہیں. اگلے درس سے انشاءاللہ چند مسائل ہیں, سوال پیدا ہوتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ پانی ہے, ہم دیکھتے اس پہ زنگ لگا ہوا ہے یا اس کا رنگ جو ہے تبدیل ہے, کیا اس کو ہم وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں, سمندر کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے یا نہیں, نماز پڑھتے پڑھتے اگر جسم پر کوئی گندگی لگ جائے, ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے درخت کے نیچے, اوپر سے کوا آیا, اس نے بیٹھ مار دی, تو اس کپڑوں پہ نجاست گر گئی, وہ کیا کرے, اس طریقے کے مسائل ہوتے ہیں. اور جو باقی شروط ہیں نماز کے, طہارت ہے یا باقی ستر کا ڈھانپنا یا قبلے کی طرف رخ ہونا, یہ جو باقی شرطیں ہیں ان میں مسائل ہیں بہت سارے, انشاءاللہ اگلے درس میں وہ تفصیل سے بیان کریں گے. اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال بھی ہو اس کے بارے میں, تو اگلے درس میں انشاءاللہ وہ سامنے آئیں اور اپنے سوال تیار کر لیں نماز کے بارے میں اور شرطوں کے بارے میں خاص طور پر, تو انشاءاللہ ان کا جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, امت اسلامیہ کو پھر سے قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں شرک بدعات اور خرافات سے اور ہمارے اولاد اور ذریت کو اور سب مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے, اور ہمیں ایک جانب کر دے اور شرک بدعات کو دوسری جانب دور کر دے ہم سے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اصل میں یہ مسائل انشاءاللہ میں نے تب تیار کیے ہوئے ہیں، اگلے دروس میں سب آئیں گے. اس میں اس کو کہتے ہیں مسبل الازار، جو شخص جس شخص کی شلوار یا کپڑا اس کے ٹخنوں کے نیچے ہو یہ حرام ہے. کپڑے کو ٹخنوں کے نیچے کرنا حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو. لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے اور اس کا کپڑا ٹخنوں کے نیچے ہو اس کی نماز ہو جاتی ہے. نماز کی شرطوں میں یہ بات میں نے بیان کی، کبھی آپ نے سنی ہے کہ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے، یہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. نہیں، ستر ڈھانپنا، ستر ڈھانپنا یہ شرط ہے نماز کی. اگر کسی شخص نے نماز پڑھی ہے اور اس کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہے، اس کی نماز درست ہے، لیکن وہ گنہگار ضرور ہے. گناہ کے ساتھ اس کی نماز درست ہے. نماز باطل کیوں نہیں؟ اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ ضعیف حدیث ہے کہ نماز جا کے دوبارہ پڑھو، یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ٹخنے سے شلوار کو یا کپڑے کو اوپر ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص مسجد میں آ کے اسے شرم آئے اللہ تعالیٰ کے گھر کی وجہ سے اور نماز کی حرمت سے اوپر کر لے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اسے اوپر کرنا چاہیے صورت میں، تاکہ اس کی نماز مکمل طریقے سے صحیح طریقے سے ادا ہو جائے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ نماز میں آپ اوپر نہ کریں، غلط کہتے ہیں. ایک شخص ہی دیکھیں برائی کرتا ہے اور کبھی کبھی اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے، ہم کیا کہیں اسے؟ برائی کو ہمیشہ کرو اگر کرنی ہے. شلوار اگر ٹخنے کے نیچے ہمیشہ ہے تو بری بات ہے، حرام ہے، شریعت کے خلاف ہے. اگر وہ بیچارہ مسجد میں آ کے اسے اوپر کرتا ہے، ہم اسے کیوں روکیں؟ کہ اسے روکنا چاہیے. تو کبھی تو برائی چھوڑے، اچھی بات ہے، مسجد کے اندر چھوڑے تو باہر بھی چھوڑ دے گا انشاءاللہ. اس لیے یہ اسے روکنا درست نہیں. ہاں تو جائز ہے فولڈ کرنا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، عقل کی بات ہے. ایک شخص 24 گھنٹے برائی کرتا ہے اور اس نے 1 گھنٹہ برائی کم کر دی، تو 24 گھنٹے برائی بہتر یا 23 گھنٹے بہتر ہے؟ بات تو اس لیے منع کرنا درست نہیں، بلکہ اسے اگر آپ کہہ بھی دیں گے تو اپنی شرح اوپر کر دو زیادہ بہتر ہے. اگر اس میں مفسدہ کوئی نہ ہو، آپ کا بھائی ایک دوست ہے، آپ اسے جانتے ہیں، مسجد میں اکٹھے جا رہے ہیں، دونوں ایک صف میں کھڑے ہیں ساتھ ساتھ، آپ نے دیکھا اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے، آپ کہہ دیں یا ذرا سے اوپر کر دی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کافی ہے. اگر کسی شخص نے غسل کرنے سے پہلے جیسے میں نے طریقہ بیان کیا ہے وضو کر لیا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ وضو کرے، ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کافی ہے. بلکہ ایک شخص نے غسل کر لیا ہے اور غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے، اگر ہاتھ شرمگاہ پہ لگ جائے، غسل کرنے وضو تو پہلے ہوتا ہے نا، ہاتھ لگ جائے تو اس شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ دوبارہ وضو کر لے، بہتر ہے، اس کے لیے فرض نہیں ہے. کیوں میں نے بتایا کہ دونوں احادیث صحیح ہیں. اگر شہوت محسوس ہو ہاتھ لگانے سے تو پھر تو ضروری کر لے، شہوت محسوس نہیں ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے. جو میں بات بیان کر رہا ہوں وہ برہنہ کی بات بیان کر رہا ہوں، کپڑے کی بات ہو ہی نہیں رہی. وہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو فرمایا آپ کا جسم کا حصہ ہے کوئی حرج نہیں، تو یہ کپڑے کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات میں نے جو بھی بیان کی ہے یہ سب بغیر کپڑے کی بات ہو رہی ہے. اور اس لیے میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ کچھ علماء کے نزدیک یہ حدیث منسوخ ہے اور وضو ہر حال میں کرنا چاہیے اگر ہاتھ لگ جائے، لیکن تاریخ کا علم نہیں، ہم منسوخ کی بات نہیں کر سکتے. اس کی شرط ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں یہ حدیث کون سی ناسخ منسوخ ہے، اس کے لیے تاریخ جاننا ضروری ہے. اس دونوں حدیثوں میں تاریخ کوئی عالم نہیں جان سکا آج تک. اس لیے فرض نہیں ہے کہ ہاتھ اگر لگ جائے تو اسے دھو لے. اس لیے علماء نے تفصیل بھی بیان کی. تیسرا قول یہ تھا علماء کا کہ اگر شہوت محسوس ہو پھر تو جا کے آپ دھو لیں، صرف ہاتھ لگنے سے دھونا ضروری نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں بہتر ہے، پانی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، دوبارہ اگر ہاتھ لگ جائے دوبارہ وضو کر لو تو زیادہ بہتر ہے.
نہیں برہن ہونے سے, اپنے بھائی کا سوال نہیں سمجھا, برہن ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا.
بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہاتھ لگ جائے چربگاہ پر بغیر اوڑھ کے, اس کی بات ہو رہی ہے, لیکن اگر کوئی شخص وضو کر رہے پھر کپڑے اتار دے, وضو کیوں ٹوٹا ہے؟ وضو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کپڑے اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا الا یہ کہ اگر ہاتھ لگ جائے, اور ہاتھ لگنے کی میں نے شرط بیان کی, اگر شہوت ہو, اور اگر شہوت نہ بھی ہو اگر دوبارہ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں, اس قوی اختلاف کی وجہ سے جو علماء کے درمیان میں ہے. اور اگر باقی کوئی سوال ہو تو اگلے درس میں انشاءاللہ آپ یاد رکھیں. نماز ایک اہم مسئلہ ہے, آپ سب بھائی جانتے ہیں, اکثر غلطیں بھی نماز میں ہوتی ہیں. دن میں 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں فرض جو ہیں, اس میں غلطیاں کتنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کے پاس پورا ہفتہ ہوتا ہے, آپ لکھ لیں, غلطی کسی سے ہوتی ہے آپ دیکھیں, آپ اس کو نوٹ کر لیں, اور اگلے درس میں انشاءاللہ میں یہ مسائل سب میرے پاس لکھے ہیں, انشاءاللہ میں سب 30 مسئلہ ہے تقریباً میں یہ بیان کروں گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں منافع عمل صاحب توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.